العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعضائهم أجمعين. درس نمبر 522 نجاسات کا موضوع کس نقطۂ نگاہ سے زیر بحث تھا کہ کہاں کہاں آیت اللہ گلپائیگانی کا اختلاف ان دونوں مراجع سے لیکن خصوصاً آیت اللہ خل کے فتاوہ سے ہے کہ جو مسائل اس سے پہلے 521 تقاریب میں نجاسات کے حوالے سے بیان ہو چکے ہیں، اگرچہ سرسری نگاہ سے دیکھنے میں نجاسات ایک بہت ہی معمولی یا ایک انہیں لکھے انسان کے خیال میں شاید اس کے معیار سے بہت نیچے کا موضوع لگے، لیکن پھر اس ایک موضوع میں بھی حکم خدا اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اتنی گنجائش ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس سال کا پورا درس آخر شعبان تک کسی عنوان پہ ہو سکتا ہے، بلکہ میرے لیے بھی ان مسائل کے درمیان پٹری سے اتر جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. لیکن یہی خیال کرتے ہوئے کہ اب زیادہ توجہ اس پہ دینا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مسائل آپ تک پہنچائے جائے، وجہ اس کے کہ ہم ایک مسئلے کو لے کے اصول استفاع کی ایسی بحث چھیڑ دیں کہ جو علمی اعتبار سے تو بہت اہم ہو، عملی اعتبار سے اتنی فائدہ مند نہ ہو. تو جہاں تک گزشتہ تقریر میں بات پہنچی تھی بس چلیے وہاں سے آگے بڑھ گئے. ویسے جزئی اعتبار سے بہت اختلاف ہوتا ہے مراجع کے درمیان، حتی یہ کہ کبھی خطرہ دونوں کا ایک ہی ہوتا، مثلاً دونوں یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نجس، لیکن یہ کیوں نجس ہے اس کی دلیل میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس قسم کے اختلافات کو بھی مد نظر رکھیں تو یہ موضوع پھر جیسا میں نے ابھی کہا بہت وسیع ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھیے کہ اتنا سا جملہ بطور مثال کہ پرندوں میں سے ہر ایک کا عزلہ پاک ہے، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے جس کی تفصیلات آپ کتابوں میں پڑھتے ہی رہتے، لیکن پرندوں کا عزلہ پاک ہے اتنا سا مسئلہ. اگر ایک مرض یہ کہتا ہے افوا یہ ہے کہ پاک ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اظہر یہ ہے کہ پاک ہے، اور تیسرا کہتا ہے کہ اجود یہ ہے کہ پاک ہے، تو تینوں نے پاک کرا، لیکن تینوں کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہو، یہ بھی ایک اختلاف ہوا. اگر خارج کا طالب علم کسی مشتہد کے اس فتوے میں اکتفا نہیں کرتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز کو پاک کہا، کیوں کہا؟ آپ کی دلیل اظہر ہے، آپ کی دلیل اجود ہے، آپ کی دلیل افواہ ہے، آپ کی دلیل ظاہر ہے، ظاہر الگ دلیل ہے، اظہر الگ دلیل ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات درس میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اس قسم کے سوالات پیش کر دیتے ہیں، اور میں نے کبھی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کر دی ہے جس کو میں آج خود بھگت رہا ہوں. اس لیے اس وقت ہمارا موضوع بس صرف جو بڑے بڑے اور نمایاں اختلافات ہیں ان کو بیان کرنا. پہلا اختلاف نجاسات کی تعداد، یہ پہلے بیان ہو گیا. ایک مرجع نے 10 کہے، ایک نے 10.5 کہے، ایک نے 11 کہے. آخر گلپائیگانی نے 11 نجاستیں بیان کی. اب اس کے بعد ان 11 میں سے بہت لوگ آئے یعنی پیشاب اور پیخانے میں دو تین مسئلے اختلافی آئے. منی بھی ایک مشاشک ہے لیکن اس میں کوئی اختلافی مسئلہ سامنے نظر نہیں آیا. خون ایک مشاشک, اس میں بھی دو تین اختلافی مسئلے. اس کے بعد مردار, اس میں بھی دو نمایاں اختلافی مسئلے, بلکہ شاید نجاسات کے پورے چیپٹر عملی اعتبار سے یا تاپے کا ایک مسئلہ آتا ہے, بلکہ وہ بھی مردار ہی کا ایک مسئلہ آتا ہے جو سب سے بڑا اختلاف بن کے سامنے آئے. لیکن ایسا اختلاف جس کی وضاحت درس اصول فقہ میں آج سے 7-8 سال پہلے کی جا چکی ہے. کتے اور سور کے بارے میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے, کافر کے بارے میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے, شراب اور بخار کی حد تک کوئی اختلاف نہیں. اب اس لسٹ کے بعد جو چیزیں ہیں جو آغاز کوئی کے ہاں تو ہے ہی نہیں, وہ بحث ہم آخر میں کریں. ابھی تک کے یہ 10 نجاستوں کا سرسری بیان ہوا, اسی کی ذرا اب اس تفصیل میں جائیں کہ وہ کون کون سے اختلاف ہیں. پہلی بات گزشتہ تقریر میں بیان ہو گئی تھی اور غالباً جو بھی مجمع اس وقت میرے سامنے آ رہا ہے اپنے بچپنے سے یہی ایک مسئلہ سنتا چلا آ رہا ہے کہ جو پہلی 5 نجاستیں ہیں ان میں سے پہلی 2 کے لیے یعنی پیشاب اور پیخانے کی نجاست کے لیے اصول یہ بنایا گیا ہے کہ 2 قسم کے حیوانات کا فضلہ پاک ہے, فقط ایک قسم کا حیوان ایسا ہے جس کا فضلہ نجس ہے. بالکل بچپنے سب تک یہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اور جو اس کے بعد کی 3 نجاستیں ہیں منی مردار اور خون, اس میں تو صرف ایک اصول ہے کہ جن جانوروں کا خون اچھل کے نکلے ان کی یہ تینوں چیزیں نجس ہیں, اور جن کا خون اچھل کے نہ نکلے یہ تینوں نجاستیں یعنی منی اور مردار اور خون پاک ہیں. لیکن خاص یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ مردار خون اور منی کا فرق یہ ہے قول و غایت کہ منی مردار اور خون میں زیادہ جانور آ جاتے ہیں جو نجس ہیں. قول و غایت کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام حلال گوشت جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے, چاہے خون اچھل کے نکلے یا خون اچھل کے نہ نکلے, وہ تو حلال گوشت ہونا قول و غایت کو یعنی پیشاب اور پیخانے کو پاک کر دیتا ہے. اور حرام گوشت جانوروں کے اندر بھی جتنے ایسے حرام گوشت جانور ہیں جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ان کا بھی پیشاب و پیخانہ پاک ہے. تو صرف ایک آخری کیٹیگری جو تیسری اور آخری بنی کہ جانور کا گوشت بھی حرام ہو اور خون بھی اچھل کے نکلے تو پیشاب و پیخانہ نجس ہوگا. یہ بات پچھلی دفعہ تفصیل سے آ چکی ہے, میں اس کو دوہرا نہیں رہا. اس مسئلے میں آغاز گلپائے گانی کا باقی دونوں مراجع سے اختلاف ہوا, اگرچہ وہ اختلاف بنا بر احتیاط واجب ہے لیکن ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال گوشت کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہونا تو بالکل شک ہی نہیں پاک, اور حرام گوشت کا پیشاب اور پیخانہ آغاز گلپائے گانی ایک ہی مسئلے میں لپیٹ دیتے ہیں پورے کو کہ وہ نجس ہے, چاہے اس کا خون اچھلے یا خون نہ اچھلے. اس میں جس چیز کی وضاحت تھی وہ یہ کہ حرام گوشت میں سوائے ان جانوروں کے جن کے پاس گوشت ہی نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر ہوتا. تقریر کے بعد بڑا جلدی تھی, کسی نے سوال پوچھا سرسری جواب دے دیا, اس کی وضاحت کر دی جائے. چھپکلی بھی ان جانوروں میں آ جائے گا کہ جس کے گوشت کو ناقابل توجہ مانا جائے. چنانچہ آغائے گلپائے گانی بھی جو ویسے ہر حرام گوشت کے پیشاب اور پیخانے کو نجس سمجھتے ہیں, لیکن مکھیوں مچھروں کھٹملوں پسو اور یوں کی مانے چھپکلی کے پیشاب اور پیخانے کو بھی پاک سمجھا جائے گا, اگرچہ وہ حرام گوشت ہے اور حرام گوشت ان کے اعتبار سے فضلے میں تو نجاست لگتا, لیکن ایسا حرام گوشت جس میں گوشت ہی نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. البتہ اہم مسئلہ جو بنا عملی وہ مچھلیوں کا زیادہ بنا، پھر وہ سانپ اور مگرمچھ بن گئے. یہ تو صرف ایک مسئلے کی وضاحت بھی کرنا تھی اور آج ربط ملانے کے لیے اس چیز کو دوہرا دیا گیا. اس کے بعد نجاسات و طہارت کے چیپٹر میں وہ مسئلہ آیا جس میں آغا گل پائیگانی کا آغا کوئی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن امام خمینی سے اختلاف ہے پرندوں کے بارے میں، یہ بیان ہو گئے. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب اور پیخانہ پاک، یہ تو طے شدہ مسئلہ ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا اس کی تفصیل میں جانا، یعنی کسی کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ تلخ تجربات نے یہ بتایا کہ ایسی چیزوں کی وضاحت بھی کر دی جائے کہ جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجمع میں کوئی شخص بھی بالکل ناواقف آ سکتا ہے پھر سے اور بعد میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ حلال گوشت جانوروں کا پیشاب اور پیخانہ پاک، اب بتائیے کہ آپ کو تو یہ وضاحت چاہیے ہی نہیں کہ فقہ میں پاک الگ لفظ ہے حلال الگ لفظ. اگر کسی چیز کو پاک کہہ دیا گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حلال تھی. چنانچہ اس مسئلے میں اتنا جذباتی ہونا، یہ بات کیا کہہ دی گئی کہ کتاب و پیمانہ پاک ہو دکھائیے دیجیے، بالکل خل سے مبحث. دو الگ الگ چیزوں کو آپس میں ملایا جا رہا. اگر کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کو انسان کھائے گا، یہ بھی ضروری نہیں، لیکن یہاں تو اس قسم کا غصے والے اعتراض کی گنجائش بھی نہیں. یعنی یہ کہا گیا کہ پاک ہے، کیونکہ آپ اتنا اس مسائل کو سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کو تعجب نہیں ہے، لیکن فقط کسی ایک جملے پر جو آبا خوئی کی توضیح میں چھپا تھا اور ہر مرجے کی توضیح میں کہ اونٹ کا پیشاب حلال تھی، کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا آج سے 6 سال پہلے. اور خیال کرنے والا یہ خیال کر رہا تھا، اس نے زندگی میں توضیح ہی پہلی مرتبہ دیکھی، وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ صرف آغا کوئی کا ایک نیا مسئلہ، تو باقی الزامات کے ساتھ کہ سود کو حلال کر دیا، رشوت کو حلال کر دیا اور فلاں فلاں چیز حلال ہو گئی، یہ دیکھیے پیشاب بھی حلال ہو گئے. لیکن وہ تو چلے اونٹ کے پیشاب کی حد تک اس کو حلال مانا گیا، باقی جو ہم بار بار جب نجاسات طہارت میں کہیں کہ خدا کی پاک ہے، تو یہ تصور قطعاً نہیں آنا چاہیے کہ اگر پاک ہے تو اس کا مطلب کھانا بھی جائے. جو چیز کھانے کے لیے اجازت مل جائے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے حلال، خلا غذا یا خلا مشروب حلال وہ ایک الگ چیز، اور جب لفظ پاک استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے کے لیے حلال. ہاں یہ بھی پتہ نہیں کہ حرام، وہ ایک الگ سوال آپ کو کرنا پڑے گا، جس کی واضح مثال دے کے علماء آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں کہ مسلمن مٹی اس دنیا کی پاکیزہ ترین اشیاء میں سے ایک. اور اگر ہم آدم سے لے کے آج تک مٹی کو پاکیزہ ترین شے نہ مانے، پانی تو جب سے کائنات بنی ہے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک ہے، مٹی کے بارے میں اگر ہم یہ جملہ نہ بھی مانیں، اس کا اتنا لمبا ماضی نہ ہو، نبی پیغمبر کی وہ حدیث جو علت لی الارض و مسجدوں بتہ ہوگا کہ 120,000 انبیاء میں سے میں پہلا نبی جس کے لیے اللہ نے مٹی کو سجدے کی جگہ بھی قرار دیا، طہارت کا ذریعہ بھی قرار دیا. تو کم از کم یہ 1400 سالہ تاریخ میں تو مٹی پاکیزہ ترین شے ہے پانی کے بعد. پاک ہونا الگ، پاکیزہ ترین یہ سپرلیٹو ڈگری ہے فارسی، اس لیے کہ مٹی نہ صرف یہ کہ خود پاک بلکہ اتنی پاکی رکھتی ہے کہ نجاست کو بھی بعض حالتوں میں پاک کر دیتی ہے. چنانچہ متحرات میں مٹی کا مسئلہ آتا ہے، اور بعض جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں پانی بہار جاتا، وہ کتے کا چاٹا اور وہ وہاں پہ پانی سے طہارت کی کام نہیں آتی ہے جب تک مٹی اس کا ساتھ نہ دے. تو اب اتنی پاک کے نصر یہ کہ پاک ہے بلکہ دوسروں کو بھی پاک کر سکتی. ظاہر ہونا الگ، ظاہر میں نے خود پاک، متاہر ہونا الگ، دوسروں کو پاک. لیکن اس کے باوجود مٹی کا کھانا حرام. یہ ان اشیاء میں سے ایک ہے کہ جس کا کھانا حرام. انسان بغیر مجبوری کے مٹی کو نہیں کھا سکتا. مجبوری میں دوا آ جاتی. اچھا دوا الگ چیز ہے, شفا الگ چیز ہے. دو چیزوں میں فرق. بطور دوا آ سکتی ہے, بطور شفا نہیں آ سکتی. بطور شفا تو صرف کھا کے کربلا اور کوئی مٹی نہیں. حتیٰ یہ کہ قبر رسول کی مٹی بھی اس میں نہیں آئی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مٹی جیسی چیز جس کے پاک ہونے میں کیا شک, جو پیغمبر کی توسط سے تمام کائنات کے انسانوں کو پروردگار نے تحفہ سہولت دی, لیکن اس کے باوجود کھانا حرام. تو پیشاب اور پیخانہ پاک ہے حلال گوشت جانوروں کا. بس اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ حلال پاک ہے. کپڑے پہ لگ گیا, جسم پہ لگ گیا, پاک کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ان جگہوں پہ لگ گیا کہ جس کو پاک کرنا واجب ہوتا, مسجد وغیرہ میں کوئی اور قابل احترام جگہ, تو ہمارے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑا, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. البتہ حلال گوشت جانور اگر کسی وجہ سے حرام گوشت میں تبدیل ہو جائے, کوئی حرام گوشت کبھی حلال گوشت نہیں بنتا. جو حرام گوشت ہے وہ حرام گوشت رہے گا, الا یہ کہ آپ اس جانور کو وجود مٹا دیں, وہ ایک الگ بات. لیکن حلال گوشت جانور کبھی حرام ہو جاتا, انسانی نجاست کھانے کا بھی, اور جس سے پہلے بند کیا گیا, اور ایک لسٹ ہے. اس میں ایک بحث آتی ہے کہ بھیڑ بکری, بھیڑ اور بکری کا وہ بچہ جو سورنی کے دودھ پہ پلا, وہ حرام گوشت ہو گیا. اگر کہ بھیڑ اور بکری کا بچہ جس کے بھیڑ اور بکری کا گوشت حلال ہونے میں کچھ شک ہی نہیں, لیکن جب اس نے سورنی کا دودھ پیا ہے تو وہ حرام گوشت ہو گیا. چنانچہ جب وہ حرام گوشت ہو گیا تو مسالہ بھی اس کے اعتبار سے بدل جائے. مسالے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت حلال گوشت تھا تو اب ہمیشہ اس کا پیشاب پیخانہ پاک رہے. جس وقت کی اس کی نجاست, اس وقت اس کا کھانا حلال ہے یا حرام. تو اب یہ مسئلہ معروف مسئلہ ہے. مسئلہ ہر وقت پرابلم یہی رہے. ذرا تفصیل بتانے جائیں گے تاکہ مسئلے کے سے آپ کو سباب سے واقفیت ہو تو بات پھیل جائے گی. بغیر تفصیل کے فقط جملہ بیان کر کے آگے بڑھیں گے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے. تو بھیڑ اور بکری کا وہ بچہ جو سورنی کے دودھ پہ پلا, چونکہ اس کا بیٹا گوشت حرام ہو گئے, وہ چلا گیا فوراً اس کیٹیگری میں کہ حرام گوشت کا پیشاب و پیخانہ نجس. لیکن یہ مسئلہ صرف حدیث سے ثابت ہوا, ورنہ عقل سے یہ مسئلہ ثابت نہیں. حتیٰ یہ کہ شریعت کے دوسرے اصولوں سے بھی یہ مسئلہ الٹا ہو رہا ہے, ثابت نہیں ہو رہا. سورنی کے دودھ سے اگر کوئی بچہ پلا بڑا ہے تو اسے حرام نہیں ہونا چاہیے. لیکن بس اس کے لیے حدیث آ گئی, اس لیے یہاں تو طے شدہ بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھیڑ بکری کا بچہ نہ ہو, بطور مثال چکن ہو کہ جسے سورنی کے دودھ سے پالا گیا, بطور مثال گائے کا بچہ ہو, اونٹ کا بچہ ہو, گھوڑے گدھے اور خچر کا بچہ ہو, کہ بہرحال خچر کا تو بچہ نہیں ہو سکتا, بعد میں پکڑ لیے گا نہیں اس لفظ کو, گھوڑے اور گدھے کا بچہ ہو مثلاً, کہ جو حلال گوشت جانور اور ان کا بچہ ہے کہ جس نے سورنی کے دودھ پہ پرورش پائی. اب یہاں پر کیونکہ مثلاً نف اور حدیث کا ہے, اس لیے اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ باقی حلال گوشت جانوروں کے بچے سور کا دودھ پیئیں گے تو عام مسئلہ رہے گا کہ ان کا اپنا گوشت حلال ہے اور ان کا پیشاب کا کھانا پاک. یہ صرف غنم کے لیے مسئلہ آیا, بھیڑ و بکری کے لیے. لیکن آغائے دلپائیگانی نے یہاں کہا کہ میرے اعتبار سے یہ مسئلہ عموم رکھتا, چاہے وہ بکری کا بچہ ہو یا کسی بھی جانور کا بچہ ہو. حلال گوشت جانور کا بچہ اگر سورنی کے دودھ پہ پرورش پاتا تو وہ پیشاب اور پیخانہ اس کا نجس ہو جاتا. اور باقی مہاراج یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف بھیڑ بکری کے بچے کے بارے میں, گائے کے بچے نے سورنی کے دودھ پہ پرورش پائی, وہ استحالہ ہو گیا, اس لیے کوئی پرابلم نہیں رہا اور اس کا پیشاب پیخانہ پاک رہا. اچھا بس یہ مسئلہ تھا اس کو بھی ہم عملی مسئلہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ لوگوں کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس حلال چیز پہ پرورش پا رہا ہے یا حرام چیز پہ پرورش پا رہا ہے, نہ نجاستیں کھا رہا ہے کہ مٹی کھا رہا, تو وہ بکری اور بھیڑ بکری کے پیچھے کون پڑے گا کہ اس سورنی کا دودھ پیا ہے یا بکری کا دودھ پیا. کم از کم شہری علاقوں میں یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا. پیشاب اور پیخانے کے موٹے موٹے اختلافات تو یہ دو تھے, اب آگے بڑھ منی کے مسئلے میں بظاہر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. یا یہ کہیے کہ اس مسئلے کی تفصیل میں علماء کرام جاتے ہی نہیں, ہر کتاب میں دیکھ لیجیے, فقہ کے مختصر ترین کتاب ہو, بچوں کی دینیات یا عروا اور اس سے بڑی کتابیں, منی کا مسئلہ صرف ایک جملے میں بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جس جانور کا خون اچھل کے نکلتا ہے اس کی منی نجس ہے, چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت, اور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا اس کی منی پاک ہے, چاہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت. یہی آغا خوئی نے کہا اور امام خمینی نے فرمایا اور آغا گلفائزانی نے فتویٰ. اب اس کے بعد آئیے مرحلہ نمبر چار, مردہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ نجاسات کے مسئلے پہلے بیان ہو چکے. مردار ہر وہ جانور جسے خود بخود موت آ جائے, حد سے انت خود بخود موت آ جائے, اور یا وہ غیر شرعی طریقے سے مرے. اب جو بحثیں ہو رہی ہیں پیشاب پیخانے سے لے کے آخر تک, جس میں جانوروں کی جہاں بحث آ رہی ہے, کتا اور سور اس بحث سے خارج ہے. یعنی جانوروں سے متعلقہ چاہے اگر کوئی چیز حلال کبھی بتائی جائے یا پاک بتائی جائے, اس میں کتے اور سور کا اختلاف نہیں. فرض کیجیے کہ پیشاب و پیخانے میں کبھی آ جاتا کہ فلا کنڈیشن میں پیشاب و پیخانہ جانور کا پاک, تو جانور سے مطلب کائنات کے سارے جانور ہو سکتے ہیں لیکن کتا اور سور اس بحث میں نہیں. مردار کے بارے میں بھی مسئلے آئیں گے کہ مردار کے کچھ کیسز میں مردار پاک, کتا سور اس میں شامل نہیں. خون کے بارے میں مسئلے آئیں گے کہ کچھ کیسز میں نجس خون بھی پاک مانا جاتا, کتا سور اس بحث میں شامل نہیں. یہ میں پہلے سے بتا دوں, بار بار مجھے رک رک کے نہ کہنا پڑے, مردہ جو خود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے, غیر شرعی طریقے سے اسے موت آ جائے. شرعی طریقہ قبلہ رخ کر کے اللہ کا نام لے کے چار رگوں کو کاٹنا اور تین چار اور شرع, جو ذبیحہ ہے جو شرعی طریقہ ہے کسی جانور کو ذبح کرنے کا, اس سے ہٹ کر. اب چاہے اس کے اوپر عقلی تکے کتنے ہی کیوں نہ لگائے, یہ حکم شریعت. ہم بادشاہ کے وفادار ہیں, بیگن کے وفادار نہیں. چنانچہ اگر آج اکبر کو بیگن نوالے میں پسند آ رہا ہے, ہم بھی قصیدہ کہتے ہیں, اور اگلے نوالے میں برا لگ رہا ہے تو ہم بھی حج کہہ دیں گے. ہم بہرحال حکم خدا کے پابند. چنانچہ وہ ہندوؤں کا اعتراض ان کے اعتبار سے کتنا ہی صحیح کیوں نہ, ہم اس پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں. کہ احکامات شریعت میں ہم کچھ نہیں جانتے, اللہ اور رسول ہے یا نہیں اس پر ہم سے ساری بحث کر. کہ واہ یہ عجیب مسئلہ آپ نے بنایا کہ اللہ کسی جانور کو مارے تو نجس اور آپ مارے تو پاک. بہرحال ہم مارے اللہ مارے ہمیں اس سے غرض نہیں, اللہ سے زیادہ وہ اللہ کے وفادار بن جاتے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ماروں تو اس کو نجس سمجھوں, ہمارے لیے یہ کافی. تو مردار خود بخود مر جانے والا جانور مردار, اور غیر شرعی طریقے سے ذبح ہونے والا جانور مردار. جس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کریں وہ جانور پھر مردار نہیں ہوتا ہے, اس کا لاشا یا اس کی میت وہ پاک مانی جاتی ہے, سوائے کتے اس وقت پاک مانی جاتی ہے. کھانا نہ کھانا وہ الگ مسئلہ ہے. بھیڑ اور بکری کو شرعی طریقے سے ذبح کریں تو وہ پاک بھی ہے, اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. لومڑی کو شرعی طریقے سے ذبح کریں تو وہ پاک ہو گئے, گوشت نہیں کھا سکتے, البتہ اس کی کھال وغیرہ استعمال کر سکتے کیونکہ پاک ہو گئے. خرگوش کو شرعی طریقے سے ذبح کریں پاک ہے, حلال نہیں. شیعہ سنی کا ایک بڑا معرکۃ العراء اختلاف, خرگوش کا گوشت حرام, شرعی طریقے سے ذبح کریں تو فائدہ یہ ہے کہ بہرحال وہ پاک ہو جائے, کھانے میں پھر بھی نہیں آئے گا. لیکن کیا جانور صرف کھانے ہی کے لیے آتا؟ جی نہیں, جانور کے اور بہت سارے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. اس کی کھال کا استعمال
جو سر سے لے کے پاؤں تک. کبھی ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں, کبھی جوتے بنائے جاتے ہیں, کبھی کوٹ بنائے جاتے ہیں, کبھی جیکٹیں بنائی جاتی ہیں, کبھی گلوز بنائے جاتے ہیں. اس کی چربی کا استعمال, اس کے جسم سے نکلنے والے روغن کا استعمال اور بہت ساری چیزیں. تو ہر جانور نہ سوائے کتا اور سور شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے وہ پاک. حلال نہیں, حلال کا مسئلہ پھر وہ الگ کتابیں ٹٹولیے کہ یہ کس لسٹ میں آتا پاک کو ہے. غیر شرعی طریقے سے ذبح یا خود بخود مر جائے تو ہر جانور چاہے وہ سور ہو چاہے وہ بکری دونوں مردار ہو. اب یہ تو ایک مسئلہ اتنا کلیئر اتنا واضح اور اتنی دفعہ کا بتایا ہوا, اس کی تکرار کرتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے لیکن اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب آئیے پہلا اختلاف آ گئے گل پائے گانی کا, دیگر دونوں مرحلے کہ کتے اور سور کو اس بحث سے نکال دیجئے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے یا غیر شرعی طریقے سے, وہ نجس تھا نجس ہے نجس رہے. ان کو چھوڑ باقی جو جانور غیر شرعی طریقے سے مرا چاہے خود بخود مرا چاہے ہماری غلطی سے مرا وہ مردار ہو, اس کا جسم نجس. لیکن مردار کے جسم کے چار اجزاء پاک مانے جاتے ہیں, ان میں سے چوتھی چیز کے بارے میں آگاہ کوئی اور آگاہ گل پائے گا نہیں اختلاف ہے. چار چیزیں مردار کی بھی پاک مانی جاتی ہیں اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں فقہ جاننے والے بہت ٹھوکر کھاتے ہیں, خصوصاً وہ لوگ کے جو فقہ کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ مقام تقویٰ کا ہے نہیں, اکلتے شکتی ہیں پاکستان کے علاوہ ہر ملک جہاں جہاں مسلمان کہ پلا چیز اس لیے نہیں کھائیے, پلا صابن پلا ٹوتھ پیسٹ پلا چاکلیٹ پلا بسکٹ کے اس کے اندر حرام جانوروں کے اجزاء شامل. کبھی کبھار پاکستان میں بھی آتا ہے کہ بریل کریم استعمال نہ کریں اور یہ پلا لپسٹک استعمال نہ کریں. وہ آدھا مسئلہ مردار نجس مانا ہم یعنی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا نجس. لیکن مردار میں بھی چار چیزیں پاس, چار میں سے پہلی تین چیزیں تو بہت آسان, وہ تمام اجزاء مردار جن میں زندگی نہیں ہوتی, یہ ایک چیز مانے بھلے ایک چیز. اور اس کے بال, اس کے دانت, اس کی ہڈیاں, اس کے سینگ, اس کے ناخن, جتنے بھی ایسے اجزاء ہیں مردار کے کتا زور ہے باقی وہی پانچ جانور جس میں زندگی نہیں ہوتی, حیات نہیں ہوتی, اسے کاٹے اسے موڑے اسے توڑے تکلیف نہیں ہوتی, وہ اجزاء جو ہیں وہ پاک ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاک ہے, یہ نہیں کہ وہ حلال. ان میں سے آغاز گل پائیگانی کا مسئلہ مجھے پتا نہیں چلا, لیکن آغاز کوئی اور خمینی نے کہا کہ یہ اجزاء پاک بھی ہے اور حلال بھی, وہ الگ جگہ فتوا دی. لیکن جو مسئلہ مجھے ابھی نہیں معلوم ہوا اس کو صرف میں پاک کی حد تک رکھ رہا ہوں. پاک نمبر دو, مردار کے جسم سے نکلنے والا وہ انڈا جس کا اوپر کا خون پاک ہو چکا وہ بھی پاک, وہ انڈا. نمبر تین, انفاہ وہ پاک. یہ انفاہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر احکام شریعت, جس کا دوسرا مطلب ہے احکام خدا, یہ وہ انفاہ وہ چیز ہے جس میں احکام خدا میں عقل لگا کر لوگ مسئلے کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں. انفاہ کیا, یہ بات اس سے پہلے بھی آئی تھی, اس لیے کہ یہ چند سال پہلے امام خمینی کے حوالے سے خبر بہت مشہور تھی کہ کراس کی چیز جو ہے وہ جائز نہیں, اور جو اس کی دلیل دی گئی تو امام خمینی کراس کی چیز کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں, ان کی کتاب کے ایک مسئلے کو پڑھ کے دوسرے مسئلے کو سمجھے بغیر فتویٰ صادر ہو گئے. وہ کیا مسئلہ, وہ یہ مسئلہ ہے کہ پنیر چاہے کراس کی ہو چاہے کسی کی, یعنی جس کمپنی یا ادارے کی پنیر ہے, پنیر بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ جو چھوٹے جانور ہوتے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں جانوروں کے دودھ پیتے بچے جو دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا, وہ ان کے میدے میں جب جاتا ہے تو سفید رنگ کی تہہ اس میدے میں جمع ہونے لگتی, جس کو عربی میں انفاہ اور فارسی میں پنیر مایا کہتے ہیں.
انگلش میں اس کا نام ریلٹ وغیرہ ہے جو میں پہلے ایک دفعہ اس پر بحث کر چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ حیوانیات نہ میرا موضوع ہے نہ آپ یہاں حیوانیات سننے آئے, لیکن اتنی سی بات اس لیے چھڑ گئی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جانوروں کے شیرخوار بچوں کے میدے جو ماں کو انہوں نے دودھ پیا اس کی تہہ جمع ہوتی, وہی چیز ہے جس سے پنیر بن سکتی. اب یہ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں, آج کل سائنس کا زمانہ ہے, یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ فلاں چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہر چیز مصنوعی بن جاتی ہے, بچے بھی مصنوعی بننے لگے ہیں, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک عام طریقہ کار جو رائج ہے, اور یقیناً اس میں کوئی تبدیلی آئے گی اور سائنس اس میں بھی کوئی شیر خار بچے کے میدے کو کاٹ کر جو انواہ نکالا جاتا ہے اسی سے بنائی جاتی ہے. جب ماس پروڈکشن ہے اس میں بھی اب تک یہی چل رہا ہے. جو میں نے سائنس وائنس کی بات کر دی تو ابھی تک سائنس نے یہ مصنوعی طور پہ بنایا نہیں, یا اگر بنایا ہوگا تو یہ مارکیٹ میں اس میں نہیں آیا کہ اس میں مزہ نہیں آ سکتا, وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا جو قدرتی الفاظ کا. تو اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے بغیر پنیر بن نہیں سکتی. اب پاکستان کے اندر جو پنیر بنتی, ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے پنیر سازی اور اس کی فیکٹری اور اس کی انڈسٹری, لیکن یہ فقہی مسئلہ بن گیا تھا اس لیے اتنا کہنا پڑ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پنیر بنے تو یہی طریقہ ہے, اور یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا میں بنے وہاں بھی یہی طریقہ ہے. لیکن مسلمان ملک میں اگر پنیر بن رہی تو وہاں یہ مسئلہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جانور, اور جانور نہیں خاص اس کے لیے بکری اور بھیڑ کا بچہ ہی اسی کے میدے کے اندر جو مادہ جمع ہوا ماں کا دودھ پینے, گائے کے بچے میں نہیں ہوگا مزہ, اونٹ کے بچے سے شاید نہ بن سکے. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا ایسا کیوں. اونٹ, گائے, بھیڑ اور مرغ ان کے گوشت میں فرق ہر آدمی جانتا, نہیں جانتا تو جب خریدنے مارکیٹ میں جاتا ہے دکاندار پیسے مانگتا ہے تو خود ہی فرق پتا چل جاتا. تو یہ صرف بھیڑ اور بکری کے بچوں سے ہی الفاظ لیا جاتا. اب مسلمان ممالک میں چونکہ بھیڑ بکریاں حلال طریقے سے ذبح ہوئی ہوں, آگے دیکھیے کوئی اعتراض کر سکتا ہے, میں جواب دے سکتا ہوں, بات کہیں کہ کہیں نکل جائے, کوئی کہے کہ کیا پتا, کیا پاکستان میں گناہ نہیں ہوتے, ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس کا ایک اصول کہ مسلمان ملک کے ہر ذریعے کو صحیح مانو جب تک کہ اپنی آنکھوں سے غلط نہ دے, کافروں کے ہر ذریعے کو غلط مانو گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے صحیح ہوتا نہ دے. تو مسلمان ملک میں ایک تو مسئلہ یہ چل گیا کہ یہاں جو بھی پنیر بنائی جا رہی جس بھیڑ بکری کی ہے اس اصول کی مدد سے ہم اس کو حلال مانیں, جب حلال ہے تو مردار ہی نہیں ہے, جب مردار نہیں ہے تو وہ پنیر مایا نجس نہیں, جب نجس نہیں ہے تو اسے دودھ وودھ میں جس میں بھی ملایا گیا جو چیز بنی پاک چیز سے پاک چیز نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ خراب کی چیز باہر سے آتی, اور اس کے علاوہ تو باہر جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا اصول بھی آپ نے سن لیا کہ کافر ملک کا ہر جانور غلط مانا جائے گا. تو لا محالہ جب جانور غلط ہوا تو وہ مردار ہو گیا, مردار پورا تو پورا نجس, جب نجس ہے تو اس کے میدے سے کھرک کے جو الفاظ یا پنیر مایا وہ رینٹ نکالا ہے وہ بھی نجس ہو, جب وہ نجس ہوا تو اسے مائے میں ملا کے پنیر بنائی گئی وہ بھی نجس ہو, چنانچہ یہ حرام ہو. اچھا یہ بات اس کی بالکل صحیح ہے جس کے حوالے سے یہ ساری بات ہو, اگر اب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو چھوڑ دی, اب یہ یہاں سے بات شروع ہو رہی. اصل مسئلہ کہ مردار نجس ہے مگر اس کی چار چیزیں پاک, کتا سور چھوڑ, مردار یقیناً نجس, یعنی ہم پاکستان کے بھیڑ بکری کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ہری پاک, اس میں تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ نجس ہے مگر چار چیزیں پاک, وہ تو پورا پاک. ہم بات کر رہے ہیں واپان کافروں کے ملک کے مردار کی جو نجس, اور کیونکہ یہ سب سے زیادہ یہ بھیڑ بکری کی انڈسٹری جو ہے وہ آسٹریلیا میں ترقی کی ہوئی ہے, اس لیے اس کے بائی پروڈکٹ بھی وہیں پہ بنائے جاتے ہیں. چنانچہ خراب کی چیز کا سب سے بڑا کارخانہ بھی اسی لیے آسٹریلیا میں, اور وہیں سے یہ بن کے آتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ واقعان بھی اگر غلط
سوار شدہ جانور کیا اس کو مار دیا گیا یا جھٹکے کا گوشت ہے یا مسلمان طریقہ ہے تو وہ پورا جانور نجیب چار چیزوں کو چھوڑ اور نمبر تین ہے اس کے اندر یہی انفاہ ہے اس کو پاک مانا جائے گا چاہے جانور غلط ہاں اگر یہ پتا چل جائے کہ سور کے بچے کے پیٹ سے انفاہ نکالا گیا وہ غلط وہ الگ لیکن یہ کیسے پتا چلے جب یہ پتا نہ چلے تو ہر کافر ملک کے ہر جانور کو نجس مانے گی لیکن سور نہیں مانے بس نجس جانور لیکن نجس جانور میں چونکہ انفاہ پاک اس لیے استعمال کرتے ہیں تو خیر اس میں تو آگاہ کوئی اور آگاہ گلپائیگانی میں کوئی اختلاف ہی نہیں لیکن یہ بات اس لیے چھوڑ گئی کہ چوتھی چیز سے جانے کے لیے یہ تین چیزیں بتانا اور تیسری چیز میں لوگوں کے ذہن میں بہت ساری غلط فہمیاں تو ہم مانتے ہیں اس آدمی کی پوری بات کہ یہ غلط ذبح شدہ جانور ہے یہ مردار ہے یہ نجس ہے اس کے پیٹ سے انفاہ نکالا گیا یہ سب ہم مانتے ہیں لیکن اس کے بعد جس طرح اس کی ہڈیاں اور ناخون اسلام نے پاک قرار دی اور جس طرح سے اس کے جسم سے نکلنے والا انڈا پاک قرار دیا جس کا اوپر کا خون سخت ہو چکا اسی طرح انفاہ پاک قرار دیا اور حلال قرار دیا اس میں تو دونوں باتیں طے شدہ ہیں اور نمبر چار جانور کے جو جانور مرا مردہ اگر وہ مادہ جانور ہے تو اس کے سینے میں اور اس کے جسم میں جو دودھ ہوگا اس کی موت سبا اب یہ دودھ غلط طریقے سے کسی آدمی کی کوئی ایکسیڈنٹ سے کسی حادثے سے پھینس اس کی مر گئی لیکن بھارت اس وقت مری جب اس کے تھن میں دودھ موجود تھا اس دودھ کو کیا کرے وہ بھی پھینک دینا پڑے یا وہ استعمال کر سکتے تو اس کے اندر یہ بات تو طے شدہ ہے یعنی اس میں شیعہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ مردار جانور کے تھن میں جو دودھ وہ دودھ پاک بھی ہے حلال بھی ہے البتہ اختلاف یہاں پہ کہ جو حلال گوشت جانور بکری ہے گائے ہے بھینس ہے اونٹنی ہے گدھی ہے گھوڑے کی جو مسز ہے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے گھوڑنی جو بھی کہیں گھوڑی یہ ہے یہ ساری چیزیں یہ حلال گوشت ہے دودھ ان کا مردار ہونے کے بعد بھی یہ دودھ اس وقت موجود تھا جب یہ مری وہ بالکل پاک ہر استعمال بھی ہو سکتا لیکن اس کے بعد اگر کوئی حرام گوشت جانور اور اس کے جسم میں جو دودھ موجود ہو اس کا مسئلہ آغا خوئی نے کہا کہ اقوال یہ ہے کہ حرام گوشت کا دودھ مردار ہونے کے ساتھ نجس ہو جاتا ہے لیکن آغا گلپائیگانی نے کہا کہ میرے نزدیک حرام گوشت جانور کا دودھ بھی بالکل پاک ہے اور کوئی اس میں اشکال نہیں مسئلہ بہت زیادہ تو پیش نہیں آتا ہے اب یہاں پر چار چیزیں تو مردار کی جائز ہو گئی پاک ہو گئی وہ اجزاء جس میں زندگی نہیں ہے انڈا بشر کیے کہ اوپر کا چلکا سخت ہو پنیر مایا اور نمبر چار تھنوں میں موجود دودھ لیکن آغائے خوئی کے نزدیک صرف حلال گوشت میں آغائے گلپائیگانی کے نزدیک حلال و حرام دونوں میں امام خمینی نے احتیاطی بازی لگائی حسن کی مسئلہ مکمل یہاں پر پھر رک کر ہمیں ایک ایسا مسئلہ بتانا پڑے گا کہ جو موضوع سے ذرا ہٹ جائے لیکن اس کے بغیر نجاست طہارت سمجھ میں نہیں آتی اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر ہم نے اس بات کو مان بھی لیا کہ تھنوں میں موجود دودھ پاک ہے چاہے بکری کو لے لیے جس میں تو آگاہ کوئی بھی اتفاق کر دیں یا جسم میں موجود پنیر مایا پاک ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود پاک جب وہ بکری مر گئی تو دودھ تو پاک تھا لیکن جیسے ہی بکری مر گئی اس کا سارا جسم نجس ہو گیا چار چیزیں چھوڑ کر جب سارا جسم نجس ہو گیا تو یہ دودھ ابھی بکری کے جسم میں اس کے باقی جسم سے یہ مس ہو رہا اور پاک مایا چیز اگر کسی نجس چیز سے مس ہو تو خود بھی نجس ہو جاتی تو اگر وہ پاک تھا بھی لیکن جیسے ہی ایک منٹ گزرا ایک منٹ بھی زیادہ جیسے ہی وہ ٹچ ہوا بکری کے جسم ابھی جسم کے اندر اور باقی سارا جسم تو نجس اسے نجس ہو جانا چاہیے اس کا دیکھیے میرے موضوع سے خارج، کیونکہ نہ اس کا آغاز کوئی کو کوئی اختلاف ہے نہ آغاز کوئی فائدہ نہیں، زید بکر عمر کا اختلاف ہے تو ہر آئے گئے کا اختلاف تو ہم نہیں بیان کریں، لیکن پھر بھی اس کی ذہن میں آ سکتی ہے اس لیے اس کا جواب دے کہ مہاراج یہ انصاح ہو یا یہ سنوں میں موجود دودھ، جب وہ جانور مر گیا یہ پاس ان کا واقعی جسم تو نجس ہو گیا، تو سچ ہونے سے کیوں نجس نہیں ہو؟ اس کے لیے ایک اور اصول جو آ چکا ہے پہلے کہ انسان کے اور جانوروں کے جسم میں جو نجاست موجود ہے، کتے اور سور اور کافر کو چھوڑ، وہ نجاست جب تک جسم کے اندر رہتی اس وقت تک اس کو نجاست نہیں مانا جاتا، یہ بعض مجتہدین نے کہا وہ نجاست ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ خون نجس ہے جب جسم سے باہر آئے، جسم کے اندر ہو تو نجس نہیں۔ دوسرے مستحقین نے کہا نہیں بھائی یہ تو ذرا مقابلہ ہے، ذرا زیادتی، نجاست ہر صورت میں نجس، چاہے جسم کے اندر ہو چاہے جسم کے باہر، لیکن کوئی چیز نجس ہے تو ہمیں اس سے کیا کرو، نجس چیز سے ہمارا واسطہ پڑتا کہ کیا وہ منجس ہے یا نہیں۔ دیکھیے نجس ہونا الگ ہے، منجس ہونا الگ، نجس کے معنی جو خود نجس، منجس جو دوسروں کو نجس کر۔ تو خود علماء نے کہا جسم کے اندر موجود خون نجس ہی نہیں، اور کچھ نے کہا نجس ہے مگر باہر منجس ہے، یعنی نجس ہے پھر بھی کسی چیز سے ملے دوسروں کو نجس نہیں کر سکتا۔ جیسے یہی خون اگر کبھی سوکھ جائے تو وہ نجس ہے مگر منجس نہیں، سوکھے ہوئے خون پہ ہم سوکھا ہوا ہاتھ رکھیں گے تو ہم پاک رہیں، جبکہ خون کی نجاست میں کوئی شک نہیں، لیکن خون دوسروں کو نجس کرتا ہے جب رطوبت، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ خون دوسروں کو نجس کرتا ہے جب جسم کے باہر۔ پہلا نظریہ مانے کہ خون جسم کے اندر نجس ہی نہیں، یا دوسرا مانے صرف لفظی جھگڑا، لیکن دونوں اس پر متفق ہیں کہ جو نجاست جسم کے اندر وہ کسی اور کو نجس نہیں کرتی۔ چنانچہ اگر ہم نے انجیکشن کی سوئی جسم میں داخل اور وہ جسم کے اندر موجود خون کی رگوں میں پہنچ گئے، شریانوں اور وریدوں، وہ سوکھ، وہ نیڑے، اور اندر جسم کے اندر وہ خون سے مل کے آئے، ٹچ ہو گیا اور باہر نکلی، لیکن اگر اس کے اوپر خون کا کوئی ذرہ نہیں، یعنی خون اس کے ساتھ باہر نہیں آئے، خون اندر ہی اندر رہ گئے، تو وہ سوئی بھی پاک مانی جائے گی، اور جس جگہ سے وہ کھال سے باہر آ رہی وہ جگہ بھی پاک رہے گی۔ جبکہ 100% یقین کہ یہ خون سے ملاقات کر کے آئی ہے، ٹچ ہو کے آئی ہے، مل کے آئی، جب مل کے آئی تو وہ نجس ہو گئی، جب نجس ہو گئی تو جہاں کھال سے لگے تو کھال بھی نجس، خود وہ نیڑل بھی نجس، کہا کہ نہیں وہ نجس نہیں۔ دوسری وجوہات سے جو طبی وجوہات ہے اس کو پھینک دینا بہتر ہے، لیکن بات ہوگی نجاست۔ اسی طرح سے اور کوئی بھی چیز، بچے تو بہت اوٹ پٹانگ چیزیں کھا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو نکالا جاتا، اور یہ تو بچے ہیں، اب آج کل بڑے بھی بہت سی تھیلیاں اپنے میدے ریزوں میں آنکھوں میں چھپا چھپا کے باہر لے جاتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں جاتے ہیں، وہ کیوں لے جاتے ہیں یہ تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اب اگر یہ جو چیز بھی جسم میں گئی، ہمیں پتا بھی ہے کہ اندر گئی یہ انسان کے پیشاب سے ٹچ ہوئی، یا اندر انسان کے خدلے سے ٹچ ہوئی، یا اندر یہ انسان کے خون سے ٹچ ہوئی، اندر سے مطلب جسم کے اندر پتا ہے کہ ٹچ ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے مثلا شکوہ کہ جی ہم ہندو کے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، یقین نہیں ہے اس نے ہاتھ لگایا اس لیے پاس، نہیں یہاں یقین جب ہو جائے کہ یہ چیز ٹچ ہوئی پھر بھی پاس، کیونکہ جو نجاست ٹچ ہو جسم کے اندر وہ چاہے وہ خون پاک ہو یا نجس، ہمیں اس سے بحث، وہ جس چیز سے لگے گا اس کو نجس نہیں کرے گا۔ سنا کہ اگر جانور مر کے پورا نجس ہو گیا تب بھی جو دودھ جب تک جسم کے اندر ہے اور نجس جسم سے ٹچ ہو رہا ہے نجس نہیں کرے گا، جسم سے باہر آ گیا تو احتیاط کرنا۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا، اب دیکھیے میرا موضوع نہیں، لیکن اس لیے کہنا پڑا کہ ان چیزوں پر بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مردار کے سلسلے کا دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ جتنا یہ ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، اتنا ہی ہمارے لیے غیر اہم، وہاں جتنا اہم ہے اتنا یہاں غیر اہم۔ مسلمان ملک میں رہنے کا ایک فائدہ اور ایک برکت یہ بھی کہ اس قسم کے مسائل سے ہمیں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑتا، لیکن ہے بہت اہم مسئلہ۔ دروں کا مسئلہ، وہ مسئلہ یہ کہ مردار بات چل رہی مردار، اس میں آغاز خوئی کا اختلاف آغاز گلپائیدانی سے ہے، لیکن یہ آغاز خوئی کا ایک اتنا بڑا اجتہاد ہے، جیسے آغاز محسن حکیم کے بارے میں کہا جاتا کہ جس وقت انہوں نے عیسائی اور یہودی کی طہارت کا فتویٰ دیا تو چونکہ کئی سو سال گزر گئے تھے، عہدے میں کوئی سمایا فتویٰ نہیں آیا تھا، تو اس قسم کا ایک اتنا دھماکہ خیز فتویٰ کہ حوضہ وہ ہمارے یہاں کا جاہلانہ ماحول نہیں، سب مرجع ہیں مشتہد ہیں طالب علم، لیکن وہاں والوں کے لیے بھی اسے ہضم کرنا ذرا مشکل تھا، کچھ مسائل ایسے دھماکہ خیز ہوتے ہیں. اور جس طرح سے امام خمینی کا جو بڑے شہروں کا مسئلہ جب آیا تھا، نماز قصر ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ بھی کچھ ایسے ہی دھماکہ خیز کر دیا، اور اسی طرح آغاز خوئی کے یہ دو مسئلے بہت مشہور، چند کا مسئلہ بہت عجیب مسئلہ تھا اور ایک یہ گوشت کا مسئلہ، اور وہ مسئلہ کیا، وہ مسئلہ آغاز خوئی کا آغاز گلپائیگانی سے اختلاف، لیکن یہ صرف آغاز گلپائیگانی سے اختلاف نہیں، آغاز خوئی کے ہم اثر جتنے مراجع گزرے 13, 14, 15 یا ان کے اساتذہ میں جو بڑے بڑے مراجع گزرے سب سے اختلاف. یہ دوسری بات ہے کہ بعد کی جو نسل آ رہی تو تقریباً سبھی آغاز خوئی والا فتویٰ دے رہے، لیکن وہ فتویٰ کیا ہے پوری ایک تقریب درس توضیح میں ہو چکی ہے، اس کی تفصیل میں گئے پتا. وہ مسئلہ یہ کہ جس جانور کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس کو مسلمان نے ذبح کیا تو پاک ہی پاک، اور اگر حلال بولتے تو حلال بھی. جس جانور کے بارے میں پتا چل جائے کہ کافر نے اس کو ذبح کیا وہ تو حرام ہی حرام ہے اور نجس ہی نجس. یہ تو دو بالکل کلیئر کٹ باتیں، اس میں نہ آگئے کوئی بول سکتے نہ آگئے حکیم بول سکتے نہ امام خمینی نے فتوا دیا. مسئلہ آتا ہے بیچ وقت کہ ایک ذبح شدہ جانور یا اس جانور کا گوشت گوشت ہمارے پاس آئے، یہ نہیں پتا کس کو کس نے ذبح کیا، مسلمان نے یا کافر، اب کیا کرے. اس میں جو عام فتوا ہے مجتہدین کا وہ یہ، اور یہی آغاز گلپائیگانی کا بھی نظریہ ہے، کہ اگر یہ مسلمان کے ہاتھ میں، یعنی یا تو مسلمان ممالک میں، تو اس صورت میں اس کو پاک اور حلال مانو، پاک کو ہر گوشت کو مانو، حلال جو جو حلال گوشت، پاک اور حلال مانو، اور اگر کافر ملک میں ہے تو اسے نجس اور حرام مانو. جو میں نے ابھی تقریب کے بیچ میں بھی ایک مسئلہ بتا دیا کہ کافر ملک کے جانور کو آٹومیٹک نجس اور حرام مانا جائے، اور مسلمان ملک کو خود بخود پاک و حلال مانا جائے. ہاں دونوں میں ایک ایک ایکسیپشن، الا یہ کہ حالت قبلی معلوم ہو جو اس کے برعکس ہو. مسلمان ملک میں ہے تو پاک اور حلال سمجھو، پتا نہیں کس نے دبا دیا، لیکن اگر یہ پتا ہو کہ یہ مسلمان ملک میں کسی کافر کے ہاتھ سے آیا تو جو چیز پتا ہو جائے اس میں تو کوئی شریعت موصول نہیں کرتا. پھر ایک الگ بات سنا کے پورے گلف میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہاں سارا گوشت باہر سے آتا ہے، فروخت ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو اصول کے مطابق تو مسلمان مارکیٹ میں جو گوشت فروخت ہو اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو لے، یہ اصول ایسے بھی نہیں کرو، مسلمان بازار ہے بس کافی. لیکن جب بالکل آنکھوں کے سامنے ایک بات آ جائے، جو پیکنگ ہوتی ہے، اب جو گوشت جو وہاں کا آتا ہے باہر کا، آپ کو معلوم کہ باہر کی دنیا میں اصل چیز سے زیادہ اس کی پیکنگ پہ توجہ دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بالکل برعکس مسئلہ، خدا کے ہاتھ میں سما دیں گے جائیے خدا. تو اب یہ ہے کہ وہ ہم آنکھیں بھی پھیرنا چاہیں نہ بھی دیکھنا چاہیں تو جس پیکنگ میں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آسٹریلیا ہے، ڈنمارک ہے، اسی طرح مختلف ممالک، کوئی غلط بات ہوگی. مسلمان کے بازار میں کچھ پوچھنے رکھنے کی ضرورت نہیں، نہ بکرے کا شجر رسم معلوم کرو نہ قصائی کا، وہ کافی ہے کہ مسلمان کے بازار میں ہے تو وہ پاک. لیکن اگر خود ہی پتا چل گیا کافر کا ہے تو آنکھوں دیکھی مکھی تو نہیں نکلی جاتی. اور اسی طرح برف کافر بازار میں ہے تو آپ کے لیے نہ کسی لگے سوال ہی نہیں ہے، اس کو حلال سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر پتا چل گیا کہ یہ کافر بازار میں آیا کسی مسلمان کے پاس سے،
یہی وجہ ہے کہ یورپ امریکہ میں جو حلال گوشت کی دکانیں مسلمان چلا رہا وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ذبح کر کے لایا میری ذمہ داری ختم ہوا. کافر بازار لیکن مسلمان ذمہ داری لیتا ہے تو ختم. اس مسلمان کا عادل ہونا شرط نہیں, اس مسلمان کا مقدس و مستقی ہونا شرط نہیں. وہ آ کر کہے میں نے چاند دیکھا ہے تو چاند سے پہلے ہم اس کی داڑھی دیکھتے ہیں, فاسق ہی عادل. گوشت کے بارے میں کہے تو نہیں میں مسلمان. یہی تو معصوم کی حدیث ہے کہ لوگوں نے پوچھا کسی فرقے کے بارے میں کہ مانو اہل بیت کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے دشمنی نہیں رکھتے, ان کا نتیجہ کیا ہو؟ کہو تو وہی ہوگا کہ جو رسول کو نہ ماننے والوں کو. تو کہا پھر ان کو مسلمان کیوں مانتے؟ کہا مسلمان صرف دنیاوی فائدہ, ان کا جسم پاک, ان کا ذریعہ حلال ہے اور ان سے رشتہ کرنا چاہیے, بیٹی لینا چاہیے. یہ مسلمان جو فاسق و فاجر سب سے کمتر ڈگری کا مسلمان ہے یہ اسلام اس کو بھی حق دیتا ہے. ہاں اس میں اگر کلیئر پتہ چل جائے کہ وہ کسی کافر کے یہاں سے لایا تو پھر تو دوسری بات, لیکن کچھ پتہ نہیں چلے. اس کی شکل صورت بتا رہی ہے کہ کوئی ایسا توجہ اور احتیاط کرنے والا آدمی نہیں. چنانچہ باہر جہاں جہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی امریکہ میں ہے حلال گوشت چاہیے تو جن دکانوں پہ جاتے ہیں مسلمانوں کی دکان تو وہاں کیونکہ انڈین پاکستانی ہی آتے ہیں تو وہیں پہ فلمیں بکتی ہیں, وہیں پہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں, وہیں پہ نئی مرغیاں تصاویر ہوتی ہیں, وہیں گانے چل رہے ہوتے ہیں, وہیں گوشت رکھا ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ حلال ہے. اس کا کہہ دینا اور اس کا مسلمان ہو کے کہہ دینا کافی, تو وہ ایک الگ بات ہو گئی کہ آپ کو پتا چل گیا کہ وہ. لیکن عام اصول مسلمان کے بازار میں ملے تو وہ پاک ہے اور حلال, کافر کے بازار میں ملے تو نجس ہے اور حرام. الا یہ کہ آپ کو پتا چلے کہ مسلمان کافر سے لایا تو وہ کافر کا مان لیا جائے گا, کافر اچھوڑا زیادہ بحث نہ پڑ. یہ ایک عام اصول. یہی آغا گلپائیدانی فرماتے ہیں, یہی امام خنینی کا فتویٰ تھا, یہی آغا رقی کہتے ہیں, یہی آغا گرجردی سے, یہی آغا حکیم سے, یہی آغا مرشی سے, سب کا نام لے لیں. ماں سوائے ان مراجے کے جو آغاز کوئی کے شاگرد تھے یا ہیں, ان سب نے وہی آغاز کوئی والا فتویٰ دیا. اور وہ یہ کہا کہ آغاز کوئی کہتے کہ مسلمان کے ہاں جو ملے گوشت تو وہ تو جو سب کہہ رہے وہ میں کہہ رہا ہوں, وہ تو بالکل ٹھیک, پاک بھی ہے حلال بھی ہے. لیکن کافر کے یہاں بھی اگر گوشت مل رہا اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسے لائے کہاں سے لائے تو اس صورت میں وہ حرام تو ہے جو کہ نہیں معلوم کہاں سے لائے. لیکن باقی علماء نے کہا کہ بہت موٹا سا مسئلہ, مسلمان کے یہاں پاک بھی ہے حلال بھی, کافر کے یہاں نجس بھی ہے حرام بھی ہے. آگاہ کھولنے کا کس ہے؟ کافر کے یہاں میں ذرا بدلتا ہوں مسئلے, حرام تو ہے کافر کے ہاتھ کا ذریعہ. اب کافر کے ہاتھ نہیں پتا, کافر کی دکان کا ذریعہ بھی جو گوشت وہاں سے ملے, جب تک پتا نہ چلے کہ یہ کسی مسلمان سے خرید کے لائے, جب تک یہ پتا نہ چلے کافر کے ہاتھ میں جو گوشت آئے گا اس کو حرام مانا جائے گا. لیکن اگر 5% کی چانس ہے کہ شاید یہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا, 5% تو بہت کم ہوتا, کم سے کم یہ 10% تو ہونا چاہیے نا جو ہمارے ملک کے ایک عام لفظ. 5% کی چانس ہے کہ یہ کسی مسلمان نے ذبح کیا. اب 1 عرب چین کی آبادی تھی, وہ بھی جب ہم بچپنے میں پڑھتے تھے, بہرحال ایک خاندان میں ایک بچہ وہاں ہوتا ہے, پھر بھی 1 عرب سے تو بڑھ چکی ہوگی یہ آبادی. اب وہاں مسلمان کتنے, بمشکل تمام 40 لاکھ 50 لاکھ بتائے جاتے ہیں. لیکن اگر یہ چانس ہے کہ شاید کسی مسلمان نے ذبح کیا, چانس کب ہوگا؟ اس ملک میں ہوگا جہاں مسلمان بھی اپنا ذبیحہ کرتے, چاہے بہت دور کرتے ہو چاہے دیہات میں کرتے, لیکن ایک چانس اس کافر کے گوشت کو پاک تو سمجھ لو, حرام حلال نہیں حرام لیکن پاک. اب اس کو میں کتنا سمجھاؤں بات اتنا ہی الجھے. تو وہ ممالک کے جہاں 100% ہی یقین کہ مسلمان ذبیحہ کر نہیں سکتا, جیسے یہی آپ کا سے مطلب بیچارے مسلمانوں کا بوسنیا, یوگوسلاویا کا قانون کہ مسلمان ذبیحہ کر نہیں سکتا, چاہے وہ اس سے بھی راضی ہو کہ ہم کافروں کے طریقے سے ذبیحہ کریں. یعنی یہ مسلمان ایک چالاکی کر جائے گا, اپنا طریقہ استعمال کر کے کہے گا ہم نے کافروں کے طریقے سے کیا, یا مور اور لیس کیبنٹ ممالک کا یہی قانون کہ مسلمان کو ذبیحے کا حق ہی نہیں. اور وہ وہاں چلے جاتے تھے وہاں بڑا مسئلہ, لیکن چین میں ایسا نہیں, روس میں بھی ایسا نہیں, کیونکہ روس ابھی لوگوں کو پتا چلا مسلمان اتنے, لیکن پہلے بھی
پولینڈ تھا، ایسٹ جرمنی تھا، یوگوسلاویا تھا، یہاں زیادہ سخت کمیونزم تھا روس کے مقابلے میں، تو وہاں تو ذریعہ ہوا دوسری بات. اچھا وہ بھی میں اپنی معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں. وہ دوسرا آدمی کیا اس نے کہا نہیں بھائی میرا یہ ہے کہ مسلمان یہاں آئے اور ایک آدھ تو جانور سبا کر ہی دیتے ہیں لاکھ دو لاکھ میں، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ مسلمان آدھے جانور سبا کرے. تو یہ کہا جائے 50-50 چانس ہے بھائی اس ملک میں 1,00,000 جانور دبا ہوئے، 50,000 مسلمانوں نے کیے تو 50 کافروں نے کیے، اب مکس اپ ہو گئے تو 50-50 چانس ہے، اس لیے اس کو پاس کر دیں. 50-50 نہیں، ذرا سا بھی احتمال وہ والا 50-50 وہ والا، وہ جو اس میں وہ ہوٹل والے کا 50-50 ہے کہ میرے یہاں خرگوش کا گوشت فروخت ہوتا ہے، کسی نے کھایا تو خرگوش کا مزہ نہیں آیا، تو کہا آپ ملاوٹ نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ملاوٹ تو کرتا ہوں، لیکن 50-50 سے زیادہ نہیں. کیا مطلب تھا؟ ایک خرگوش تو ایک گھوڑا 50-50 میں ملا کے اس کا گوشت پکا کے آپ کو دیتا ہوں. تو وہ والا 50% جہاں ایک خرگوش اور ایک گھوڑے کا گوشت ملا دیا جائے، وہ والا آگڑ خود کا پتوا، وہ 50% کہ کیا ہے 10,00,000 جانوروں میں 500 مسلمانوں نے ذبح کیے، اور آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے سامنے کون سا گوشت آئے. تو آپ حرام تو سمجھیں، کافر کے ہاتھ کا گوشت حلال نہیں، لیکن اسے پاک سمجھیں. تو کیا مطلب ہوگا کہ آپ کھانے پینے میں استعمال نہیں کر سکتے، نماز میں اس کو جسم سے نہیں رکھ سکتے، گوشت کو کم جسم سے رکھتا نہیں، اس جانور نجس ہوا، اس کے چمڑے کی بنی ہوئی بیلٹ، جیکٹ، ٹوپی، شاید گھڑی کا پٹا اگر ہے چمڑے کا بنا ہوا، باہر اس جانور کے گوشت پر بیٹھ نہیں، پورے جانور نجس ہو گئے. لیکن اگر کوئی کے اعتبار سے کافر کے ہاتھ کی اگر 1% جان، 5 کو بھی کم کر کے 1 پہ آ گیا، 1% بھی چانس ہے کہ شاید کسی مسلمان نے بھی یہاں جانور ذبح کیا، تو آپ کے سامنے جو شک والی چیز آئے، کھانے، نماز اور احرام، جو حج اور عمرہ، ان تین میں تو استعمال نہیں کریں، باقی آپ اس کو پاک سمجھیں. چنانچہ جتنی بھی غیر مسلم ایئر لائن، اسی لیے سب کے اندر وہ کھا نہیں سکتے لیکن وہ پاک رہے. پاک اسے کہتے ہیں، میں اور تفصیل میں کیا جاؤں، سالن میں اگر گوشت ڈال کے پکایا جائے تو جن علماء کے نزدیک گوشت نجس بھی ہے اور حرام بھی، تو گوشت تو آپ کو چھوڑنا ہے، سالن بھی چھوڑ دینا، کیونکہ سالن ہے مایا، اور گیلی چیز جب نجس کی سے ٹکرائے گی خود بھی پوری کی پوری نجس ہو جائے گی. اور جن علماء کے نزدیک حرام ہے، نجس نہیں ہے وہ گوشت، بوٹی نکال دیجیے، سالن آپ لے لیجیے. ویسے تو عام طور پہ تقریبات وغیرہ میں بوٹیاں ملتی کہاں ہے، سالن ہی سالن ملتا ہے، لیکن مثال یہ ہے کہ اب کوئی کہے کہ کوئی فائدہ کیا ہو، کھا نہیں سکتی، تو آگاہ کوئی اور آگاہ کوئی پائے گا نہیں، میں فرق کیا رہا، وہ بھی کہتے ہیں نہ کھاؤ، یہ بھی کہتے ہیں نہ کھاؤ، اس کا چمڑا نماز میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں. احرام میں ایک بیلٹ پہنی جاتی ہے، احرام میں لوگ پوچھیں گے احرام میں جانور کہاں سے آ گئے، وہ کمر پہ بن جاتا ہے، وہ بیلٹ آتی ہے جو احرام ٹائٹ کرنے کے لیے مرد پہنتے. مسلمان ملک میں تو جانور پاک بھی ہے حلال، کافر ملک میں جانور آغاز القائلانی کہتے ہیں نجس بھی ہے حرام بھی، مسلمان میں پاک اور حلال، کافر میں نجس اور حرام. لیکن آغاز کوئی کہتے تھے کہ کافر ملک میں حرام مانو نجس نہیں مانو، سوائے ان کافر ملکوں کے جہاں 100% یقینی بات ہو جائے. اور حرام مانو سے مطلب تین چیزوں کو بچا لیں، نماز میں، احرام میں اور کھانے، اس میں بھی حرام نجس نہیں. سنا کہ اگر کسی آدمی نے جوتے پہنے، بارش کا پانی یا بہت زیادہ پسینہ آیا، اس جوتے سے اس کا پیر ٹکراتا رہا، پھر مسجد میں گیا، اسی حالت میں اس کو نماز پڑھنا، تو چونکہ آغا ذوالفقاری فرماتے ہیں کہ یہ اٹلی سے آنے والا جوتا کافر ملک ہے، اگر یہ پتا ہے کہ اس کے اندر پیور لیدر لگا، وہ پھر دیکھیے مسئلے سے مسئلہ، اگر یہ شک ہے کون سا لیدر ہے تو کوئی مسئلہ، یقین ہے کہ یہ بالکل پیور لیدر. سنا ہے میں نے کہ اٹلی کے جوتے بہت زیادہ پسند کیے جاتے، جو ہمارے یہاں کی ایک اپر کلاس اور برگر فیملی جو کہلاتی، جو پانی فرانس سے منگواتے ہیں اور جوتے اٹلی سے منگواتے ہیں، سنا بڑے قیمتی بہت اچھے مانے جاتے ہیں. تو وہ جو جوتا ہے چمڑے کا اٹلی کا، وہ کافر ملک، چنا آغاز الفائدانی کہیں گے کہ وہ جو جوتا اگر اس اٹلی سے گوشت آتا تو وہ بھی حرام، اور اس سے جوتا آیا یہ چمڑا نجس بھی، اس سے آپ کا پیر ٹکرا گیا. آپ کہیں گے مجھے کیا پتا کہ یہ جوتا نجس ہے نجس نہیں، اٹلی سے ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ نجس ہے. اگر آپ کے پیر میں پسینہ اتنا آ گیا کہ چمڑے سے لگ گیا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے،
پیر کو پہلے پاک کیجئے پھر وضو مساوسا کیجئے جائے اور کسی طرح سے اگر پانی آپ کے پیر اور جوتے سے کانٹیکٹ میں آ گیا. جب کہ آغاز کوئی کہتے ہیں کہ یہ والا جوتا پہن کے تو نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ جوتا مانا پاک جائے گا سنا کہ اس سے اگر آپ کے پیر پہ رسوبت لگی تو پیر پاک جوتا اتاریے پیر پاک ہے اور پڑھے البتہ اسی سے مطلب پتلی جوتا کھیلتا میں بنا ہو اس ٹائم مٹی کی لگی ہو تو مسئلہ گزرا ہو تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو اب بات آئے گی انڈونیشیا سے لیکن یہ موضوع کا مسئلہ ہے. انڈونیشیا مسلمان ملک رہا یا نہیں رہا اس پر آج کل بحث چل رہی ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز یہ کون طے کرے کہ کون سا ملک مسلمان ہے کون سا ملک کافر ہے. دار و مدار اس ملک کے سربراہ پر یہ دار و مدار عوام کی اکثریت بہت لمبی بحث 500 صفحے کی کتاب لکھی جاتی ہے ہر درس خارج زمینوں کا مسئلہ کون سی زمین مسلم مانی جائے گی کون سی کافر مانی جائے گی. افریقہ میں چلے جائیے کتنے ہی ممالک ہیں 90% مسلمان ہیں سربراہ مملکت عیسائی اور اس کے برعکس دنیا میں کچھ ایسے ملک بھی ہم کو ملے کہ جہاں اتفاق سے کوئی مسلمان سربراہ مملکت بن گیا. اب انڈونیشیا کا بھی یہ مسئلہ ہے آبادی کی اکثریت مسلمان ہے سربراہ مملکت عیسائی. واپس آئیے پہلے دوست کو حل کرے پھر ان مسئلوں کو جائیں. مردار کے بارے میں آغائے کوئی اور آغائے گلپائگانی کا عظیم ترین اختلاف لیکن یہ جملہ جو کہا جائے تو بہتر کہ اس میں آغاز ہوئی نا